میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا وجود ہے، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان دلائل میں ایک قسم دلائل انفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کی چلتی ہوئی سانسیں، اس کی شاہکار تخلیق، اس کا بچپن، انسان کی جوانی، انسان کا بڑھاپا وغیرہ، یعنی انسان کا ہر حال بذات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے۔ اور وجود رب تعالی، وجود خدا کے ایسے دلائل جس جو کہ انسان میں پائے جاتے ہیں، انہیں دلائل انفس کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت مبارکہ سنی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کی معرفت سے متعلق چند دلائل انفس بیان ہوئے ہیں۔ معرفت، اللہ کی پہچان، اس کے متعلق چند باتیں سنتے ہیں، پھر اسی کے ضمن میں انشاءاللہ الکریم جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئیں ان کی کچھ وضاحت پیش کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہی اللہ کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا فرمائے کہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانے۔ اور ایک حدیث قدسی میں یہاں تک ہے جسے بڑے بڑے علماء کرام اولیاء کرام نے ذکر کیا ہے اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں کہ رب تعالی فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم رب تعالی کی پہچان حاصل کریں۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا کہ معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، تو تم ضرور سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت الہی کی عظمت کہ جس شخص کو اللہ پاک کے صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے وہ بہت اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ لکھا گیا کہ وہ دعا کرے تو پہاڑ اس کی دعا سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور آپ توبہ سے پہلے بہت مشہور ڈاکو تھے، پھر آپ پر کرم ہوا، جب اللہ پاک کی طرف لو لگائی اور معرفت الہی ہوتی گئی تو آپ بہت عبادت گزار اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، تو رب کریم کا آپ پر بڑا فضل تھا، آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ مینا شریف میں موجود تھے ایک پہاڑ پر، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ اے پہاڑ لمبا ہو جا تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا، اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا، یہ سنتے پہاڑ ساکر ہو گیا۔ تو یہ معرفت کا رتبہ کہ جسے اللہ پاک کی پہچان مل جاتی ہے وہ ایسے بڑے بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت جو ہے یہ ملتی کیسے ہے، کیسے ملتی ہے، یہ بنیادی سوال ہے کہ آخر اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی پہچان یہ ملتی کیسے ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے اس معاملے میں بڑا تفصیل سے کلام فرمایا اور آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ پاک کی معرفت پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے، اللہ پاک کی معرفت صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ یعنی جس پر اللہ پاک کا فضل ہو جائے تو اس کو یہ معرفت، یہ پہچان، یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی عقل سے رب تعالی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی، جی ہاں، تو کیا ہوا، نتیجہ کیا ملا کہ کسی نے چاند کو خدا مان لیا اور ناکام رہا، کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی، کوئی درختوں کو اپنا رب ماننے لگا۔ تو غرض، اللہ پاک کی پہچان نہ تو عقل سے ملتی ہے نہ علم سے ملتی ہے، یہ پہچان جسے بھی ملتی ہے رب تعالی کے فضل سے ملتی ہے۔ جب بندے پر اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے تب اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں نور معرفت اتر جاتا ہے، پھر بندے کو کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کے وجود اور اس کی قدرتوں کے نشان نظر آنے لگتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو گائے کی پوجا کرتا تھا، ایک دن وہ اپنی گائے کو لے کر کسی باغ میں پہنچا، گائے چارہ کھا رہی تھی، اچانک بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی، بادل کی خوفناک گرج اور بجلی کی کڑک جب گائے کے کانوں میں پڑی تو گائے ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس مشرک پر اللہ کا فضل ہوا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جانور جو بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سے ڈر رہی ہے، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی، ये सोचकर उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और ऐ बादलों के रब कहकर अल्लाह पाक को पुकारने लगा। उसी वक्त अल्लाह पाक ने उस वक्त के नबी अली सलाम की तरफ वही फरमाई कि फुलां शख्स है, इसे जाकर कलमा भी पढ़ाएं और दीन की बातें भी सिखा दीजिए। तो ये है अल्लाह का फजल कि जब अल्लाह पाक का फजल हो जाता है तो उस वक्त मार्फत नसीब हो जाती है। तो सवाल ये है कि हम रब ताला की ये जो मारिफत है, ये पहचान है, ये हासिल कैसे करें, ये एक बुनियादी सवाल है। तो हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला ले इस बारे में फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी हस्ती को मिटा देता है तो उसे मारिफत हाल नसीब हो जाता है। तो मतलब ये कि बंदा जब अपनी मैं को खत्म करता है तब अल्लाह पाक का फजल नसीब होता है, और जब फजल नसीब होता है तो मारिफत हासिल हो जाती है। तो नतीजा कलाम ये निकला जो इस गुफ्तगू हुई स्टार्ट में कि अल्लाह पाक है वो एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। इस बात के दलाइल तो खुद हमारे 5-6 फीट के वजूद में मौजूद हैं कि जब तक हमारे अंदर मैं है, अना है, तकब्बुर है, खुद पसंदी है, हम इन दलाइल को देख नहीं सकते, इन दलाइल को समझ नहीं सकते। इसलिए लाजिम है कि हम अपनी अना और खुदपसंदी को मिटाएं, इंशाअल्लाह रब ताला के कुदरत के नज़ारे जर्रे जर्रे में नजर आएंगे, जर्रे जर्रे में नजर आएंगे। और फिर अब इस ज़मन में आइए, जो आयत मुबारका हमने बयान की है उस हवाले से उलमा ने क्या लिखा है। सुभान अल्लाह। तो कुरान पाक में सूरह बकरा में आयत अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कैफ तकफुरूना बिल्लाही, कि तुम कैसे अल्लाह के मुनकिर हो सकते हो। ये ताज्जुब दिलाने का सवाल है, यानी खुदा का इनकार करने वालों को ताज्जुब दिलाया जा रहा है कि कितनी हैरत की बात है कि आखिर तुम रब ताला का इनकार कैसे कर सकते हो। हालांकि आगे फरमाया वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैही तुरजाउन, कि हालांकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाया जाएगा। तो ये इंसान की 5 हालतों का इसमें बयान है कि इनमें हर हालत में अल्लाह पाक के वजूद के मुस्तकिल दलील है। फरमाया गया वकुंतुम अमवाता, हालांकि तुम मुर्दा थे। तो ये हमारी पहली हालत, ये हमारी पहली हालत जब हम कुछ भी नहीं थे। और इस बारे में सूरह दहर की आयत नंबर 1 में रब ताला इरशाद फरमाता है हल अता अलल इंसानी हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि बेशक आदमी पर एक वक्त वो गुजरा जब वो कोई जिक्र के काबिल चीज ही नहीं था। ये इंसान की हालत बयान की जा रही है, ये तकब्बुर की काट है, हमारी अन्ना और हमारी मैं की काट है। हमें एहसास दिलाया जा रहा है कि आखिर तुम रब ताला का इनकार कैसे कर सकते हो, उस कादर व कय्यूम के मुकाबले में खुद को कैसे ला सकते हो, उसके अहकाम के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात को तरजीह कैसे दे सकते हो, हालांकि तुम तो कोई चीज नहीं थे, कोई चीज नहीं थे, कोई काबिल जिक्र चीज नहीं थे। अपनी इस हालत पर गौर करो, किसी के ख्याल में तुम्हारा तस्वुर तक नहीं था, उसी के कोई है जिसने तुम्हें वजूद दे दिया है। क्या आप तुम्हें लायक है कि तुम तकब्बुर करो, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी अकल, अपने इल्म के भरोसे पर रब्बे कायनात की कुदरत का इनकार करने लगो? क्या तुम्हारी यह हैसियत है कि अल्लाह पाक के अहकाम और फरामीन को अपनी अकल पर तोलने बैठो? नहीं, तुम तो कुछ नहीं थे, उसने तुम्हें बहुत कुछ बना दिया, लिहाजा अपना सर उसके हुजूर झुका, आजिज़ी इंकिसारी का पैकर बनकर दिल की गहराइयों से पुकार सुभान रब्बी अल आला, कि मेरा रब पाक है बुलंदियों वाला। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रब ताला की शाने हैं। और ये बुजुर्गों का अंदाज रहा है कि जब किसी के अंदर मैं और तकब्बुर देखा ना, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी शख्स को देखा कि बड़ा शहाना जनाब वो कपड़े पहना हुआ है, होता नहीं, किसी के पास माल आ जाए तो बड़ा करोफर होता है, स्टाइल ही चेंज हो जाता है उसका, किसी को खातिर में ही नहीं लाता, हाथ नहीं मिलाता, देखता नहीं है, भाव नहीं पूछता है, बात नहीं करता है, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता है। तो जब उस शख्स को देखा तो आपने उसको देखकर उसे फरमाया कि जिसका स्टार्ट एक नापाक कतरा हो, जिसका अंजाम सड़ा हुआ मुर्दार हो, और जो कुछ उसके पेट में गंद है, तो क्या उसको इस लायक है कि वो इतना तकब्बुर करे। फौरन वो सीधा हो गया, समझा दिया उसको, उसको समझा दिया कि अपनी औकात देख, तू था कौन, तू तो एक नापाक कतरा था, तेरे मरने के बाद होगा क्या, कोई तुझे नहीं रखेगा, तू सड़ा हुआ मुर्दार हो जाएगा। फौरन घर में आवाजें आएंगी, निकालो निकालो, होता ही, किसी को देखा है कि कितनी मोहब्बत करता अपने वालिद से, अगर वालिद का इंतकाल हो जाए तो कही नहीं जनाब मेरे वालिद साहब को दफनाऊंगा नहीं, मैं घर में रखूंगा, देखा है कभी, कितनी ही चहीती औलाद हो, देखा है किसी को कि वो अपने अपने औलाद को नहीं मैं दफनाऊंगा नहीं, मैं उसको रखूंगा, ना ना, ना। तो ये इंसान की हैसियत है। और फिर उलमा ने यहां तक लिखा कि ये इंसान तेरी हैसियत क्या है, तू इतनी लजीज गिजाएं खाता है, हैं, तू इतनी लजीज गिजाएं खाते है, कैसी कैसी गिजाएं खाते हैं, कैसी बिरयानी महक रही है, और वो जनाब कोई समोसा ललचा हुई नजरों से देख रहे हैं, जैसे ही सब कुछ हमारे पेट में जाता है, कुछ टाइम हमारे पेट में रहता है, उसका हाल क्या होता है, किस कैफियत में बाहर निकलता है, उस बदबू को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। समझाते हुए मैं समझा रहा हूं आपको, ये इंसान की हैसियत है। तो जब इंसान तेरी ये औकात है, तू है ये, तो फिर क्या है, रब ताला के हुजूर झुक, आजजी इंकिसारी का पैकर बन, और दिल की गहराइयों से पुकार, सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा बुलंद अजमत वाला रब। तो ये इंसान अगर ये अंदाज इख्तियार करेगा तो रब ताला की पहचान की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये पहली हालत थी, और दूसरी हालत का बयान किया जाता है, इरशाद होता है फअहयाकुम, तो उसने तुम्हें पैदा किया, ये खुदा की शाने है कि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें जानदार बनाया, एक पानी के कतरे को जीता जागता अकलो शक्ल वाला ताकत और कुव्वत वाला इंसान बना दिया। कैसा कैसा इंसान बनाया, सूरह 3 में फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, यकीनन बेशक हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचने की बात है कि रब ताला जैसी चाहे सूरत बना देता है, ये उसकी शान है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, ये वही है रब, हैं, अल्लाह अल्लाह कहें, अल्लाह वही रब है जो माओं के पेटों में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरत बनाता है। शायर कहता है कि अगर हमारी नाक हमारे माथे पर होती तो, है? हमारे कान गर्दन के पीछे होते तो, आंखें कंधों पे होती तो, पसली की जगह पर घुटना और घुटने की जगह पर पसली होती तो, सोचिए कितने बदसूरत नजर आते हैं। क्या कोई है जो इस पर एतराज कर सकता, होते ना बाद बच्चे से एबनॉर्मल पैदा हो जाते हैं, एबनॉर्मल पैदा हो जाते हैं ना, कि हैरत होती कि कैसा पैदा हो गया, लेकिन जो हम पैदा हो गए, हमें तो अच्छी शक्लो सूरत में पैदा किया ना, और रब ताला की कुदरत देखें आप, ये हाथ कभी बढ़ा के देखिएगा, ये हाथ नापेंगे ना, ये हाथ आपको एक से आगे पीछे नजर नहीं आएगा, आपको ये नहीं होगा कि एक हाथ बड़ा हुआ एक हाथ छोटा है, अगर एक हाथ छोटा हो बड़ा हो तो, कभी उंगलियों पर गौर करें, ये उंगलियां ये अंगूठे की जगह ये छोटी उंगली होती, अंगूठा इधर होता, सारा डिसबैलेंस होता। आप कद देखें, सीधे खड़े हो तो आपका कद डिसबैलेंस नहीं होगा, अगर एक पांव बड़ा एक पांव छोटा है तो फिर क्या होता। जब दांत की तरफ गौर करें, दांत का सिस्टम कैसा है कि पहले हम चीज को काटते हैं फिर चबाते हैं, ये दांत धारीदार दांत आगे हैं, दाढ़ पीछे है, अगर दाढ़ आगे और धारीदार दांत पीछे होते तो, गौर बंदा जब ये गौर करता है, ہیں تو پھر ہی کہتا ہے نا بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قربان جائیے کہ رب تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا ہے. یعنی یہ تو مختصر سا وقت ہے جس میں بیان ہو رہا ہے. اگر یہ کتابوں میں یہ باتیں پڑھیں اب رب تعالیٰ کی رحمت پہ غوطے لگائے گا بندہ, یہ اس کی پہچان اس کو حاصل ہوگی. جب بندہ اس پہچان کی طرف آگے بڑھتا جائے گا تو یہ رب کی پہچان اس کے درجے کو بلند کرتی ہے. اللہ پاک نے کرم فرمایا, مٹی کے اس بندے کو کتنا خوبصورت حسین و جمیل بنایا ہے. آنکھیں دیکھیں کیسی خوبصورتی کے ساتھ سجائے گئے, کان کیسی کاریگری کے ساتھ لگائے گئے, ہاتھ دیکھیے, سر دیکھیے, ناک دیکھیے, وہی ہماری شکل و صورت جسے آئینے میں دیکھ کر لوگ خود پر فخر محسوس کرتے ہیں. ارے پوچھو اپنے آپ سے یہ شکل و صورت کس نے عطا فرمائی؟ کہنا پڑے گا اللہ. اور جب یہ ساری قدرت کا نظارہ بندہ کرتا ہے تو کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. یہ بندہ ہے جس کو رب تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی آج اگر وہ خود سے کچھ حیثیت بن جاتا ہے, 10-20-50-100 آدمی اگر اس کے ملازم ہو جاتے ہیں, کیا اس سیٹ کو تصور ہوتا ہے کہ اس ملازم اس کے کہے کے بغیر کچھ کام کرے؟ آپ بتائیں, آپ اور ہم کام کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں یا نوکر رکھتے ہیں, آپ سوچیں جس کے آپ ہم اور آپ اگر نوکری کرتے ہیں تو کیا تصور ہے کہ سیٹ صاحب 9 بجے بلائیں ہم 10 بجے جائیں, سیٹ صاحب کہیں یہ کام کرو ہم دوسرا کام کریں؟ نہیں, ورنہ تو یہ نوکری سے نکال دے گا. چند ہزار روپے ہمیں دیتا ہے, ہم سے کام پورے کراتا ہے اور ہم بھی فخریا نعرہ لگاتے کہ جناب میں ہوں اپنے فیکٹری کا مین بندہ, جی ہاں مجھے ایوارڈ ملا ہے, پورے سال میں نے ایک چھٹی نہیں کی ہے, میں ایسا پنکچل رہا ہوں کہ مجھے تو سرٹیفکیٹ ملا ہے. یہ تو بڑا زبردست ہمارے یہاں ٹائم کا پابند آدمی گزرا ہے, اس سے ایک منٹ بھی چھٹی نہیں کی. لیکن اے بندے یہ چند ہزار روپے لے کر تو کام پورا کر رہا ہے, لیکن جس رب نے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی اس رب کی بارگاہ میں تو سجدہ ہی نہیں کرتا ہے, اس کا شکر ہی ادا نہیں کرتا ہے. اس نے نمازوں کا حکم دیا تو نماز نہیں پڑھتا ہے, اس نے روزے کا حکم دیا تو روزے نہیں رکھتا ہے, اس نے حج کرنے کا حکم دیا تیرے پاس استطاعت ہے تو حج نہیں کرتا ہے, اس نے تجھے مال دیا اس مال پر زکات دینے کا اسی رب نے حکم دیا تو زکات نہیں دیتا ہے, ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے, اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت نہیں کرتا ہے, حلال اور حرام کو تو مطلب اس کی طرف دھیان نہیں رکھتا ہے, یہ کیسا بندہ ہے تو جس رب نے تجھے یہ ساری برکتیں عطا فرمائی. اور پھر پیارے پیارے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین کبھی غور کریں, یہ جو بیمار ہوتے ہیں نا لوگ, کبھی ان سے پوچھیں. بلکہ ایک جگہ لکھا ہے ایک بڑا امیر آدمی تھا, اور وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کی جہازوں کی کمپنی تھی, یعنی شپ تھے اس کے پاس. اس کو ایک بڑی عجیب سی بیماری لگ گئی. وہ بیماری کیا تھی؟ وہ بیماری یہ ہوئی کہ اس کی جو پلکیں ہیں نا, آپ تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو یہ پلکیں جھکائیں, مدنی چینل کے ناظرین 2-4 دفعہ پریکٹس کریں. اب ہم اپنی مرضی سے اس کو بند بھی کر رہے ہیں کھول بھی رہے ہیں, بند بھی کر رہے ہیں کھول بھی رہے ہیں, یہ ہے نا. اس کو بیماری کیا لگی؟ اس کو بیماری یہ لگی کہ یہ پلکیں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں پاتا تھا. یعنی یہ پلک جو گری نا, اب یہ اپنی مرضی سے اٹھا نہیں پاتا تھا. بہت علاج کرایا لیکن علاج نہیں ہو رہا تھا. ڈاکٹر نے کہا بھائی ایک ہی حل ہے کہ تم جب صبح اٹھو یہ ٹیپ اپنے پاس رکھو اور ٹیپ اٹھا کر اس کو یہ چپکا دو آنکھ کی پلک کو, اور رات جب سونے لگو تو ٹیپ ہٹا دو, پلک گر جائے گی سو جانا. یہ اس کی زندگی گزر رہی ہے. کون؟ جہازوں کی کمپنی کا مالک, دنیا کا امیر آدمی, اس کو بیماری لگ گئی. اس کی کوئی رقم, کوئی قیمت, کوئی پراپرٹی, کوئی مال اس کو اس بیماری سے شفا نہیں دلا سکا. کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ غور سے سنے مدنی چینل کے ناظرین، میں نے وہ بات کی ہے جس کو شاید کبھی ہم نے نوٹس ہی نہیں لیا ہوگا، پلک گر گئی اٹھا نہیں پا رہا ہے. اب اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا صرف ایک بار، کوئی ایک بار ایسا موقع مل جائے کہ میں اپنے آپ سے اس پل کو اٹھا لوں. اس نے کہا اس کے بدلے تم کیا دو گے؟ کہ میں دنیا کی ساری دولت دے دوں گا. یہ ہے دنیا کی دولت کہ انسان کے پاس یوں دیکھیں تو آپ اور ہم نظارے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ دنیا کا مال حاصل کرنے والا اس دنیا کے اس مال کو بھی اپنے استعمال میں نہیں لا پا رہا. وہ کما لیا اس نے، ساری آسائشیں اس نے لے لی ہیں، لیکن اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کا جسم اس کو ساتھ نہیں دیتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ رب تعالیٰ کی وہ عظیم الشان نعمتیں، اس رب تعالیٰ کی وہ عظیم الشان قدرتیں جس کا نظارہ خود ہماری ذات میں ہے. جی ہاں، خود ہماری ذات میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم کیا تھے، رب کائنات نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا. اگر مالک حقیقی ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا نہ فرماتا، ہماری زندگی کس قدر مشکل اور تنگ ہو جاتی. اس نعمت کو، اس کی قدر کو نابینا سے پوچھیں جس نے دنیا کا کوئی رنگ نہیں دیکھا ہے. جی ہاں، جو پرانے لوگ ہیں تو ہم نے دیکھا تھا ایک دور میں جب ٹی وی آیا تھا نا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، بلیک اینڈ وائٹ تھا. آج کل کی جنریشن کو تو شاید پتہ بھی نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، لیکن جیسے یہ بلیک اینڈ وائٹ کلر میں تبدیل ہوا تو سب حیران ہو گئے. اچھا، تو یہی ہماری آنکھوں کا حال ہے. یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، یہ کروڑوں رنگ دیکھ سکتی ہیں. اگر یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں کہ کیا کالا، کیا پیلا، کیا سفید، سارا بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے. یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کتنی خوشبوئیں سونگ سکتی ہے. تو رب تعالی نے ہمیں یہ عطا فرمایا. اور پھر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی. رب تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں خوراک کا انتظام فرمایا، ماں کی خوراک کا ایک صالح حصہ اس بچے تک کمال نظم سے پہنچایا، پھر ماں کے پیٹ سے اس کے اخراج کا انتظام بنایا. اب انسان کو ہوا درکار ہے، رب تعالیٰ نے ہوا کے سمندر رواں دوا فرما دیے، اور یہ جہاں بھی ہو ہوا اسے بغیر مشقت کے آسانی سے مل جاتی ہے، بغیر مشقت سے آسانی سے مل جاتی ہے. اور اس نعمت کی کہاں قدر ہوتی ہے؟ جب انسان گھٹن والی جگہ پہ آ، یار ہوا نہیں آ رہی، جیسے کھڑکی کھولی ہوا آنا شروع ہوتی، کوئی بل نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے کہ آج سے بعد یہ ہوا کے یونٹ اتنے ہو گئے، اتنے کا یونٹ ملے گا. نہیں نہیں، انسان کو پانی درکار ہوا، رب العزت نے بغیر اس کے مانگ و طلب کے محض اپنے فضل و احسان سے زمین کی گہرائی میں شاف و شفاف پانی اس کی حیات کے لیے رکھ دیا. اس نعمت کی قدر اس پیاسے سے پوچھیں جو گرمی کے دنوں میں پیاس کی وجہ سے بے چین اور مضطرب ہوتا ہے. پھر اس بچے کو خوراک درکار ہے، بچے کو خوراک درکار ہے، لیکن یہ تو پیدا ہوا، اس کے منہ میں تو پانی ہی نہیں ہے، یہ خوراک کھائے گا کیسے؟ اس کا پیٹ اس کو برداشت کیسے کر سکے گا؟ تو رب تعالیٰ نے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ماں کے سینے میں اس کو دودھ فراہم کر دیا. اور وہ دودھ کیسا؟ جس میں کوئی خون کی ملاوٹ نہیں ہے. اس رب کریم کی ذات پر میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہم اس کی نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں جس کا میٹر شارٹ ہو جائے گا تو پاگل ہو جاتا ہے، سوچ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن رب تعالیٰ کا کیسا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پاگل نہیں کیا. چہرے کو دیکھ کر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے کو بگاڑا نہیں ہے. ہم سماعت کر سکتے ہیں، ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، کئی مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. یہ جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں ذہن ملتا ہے نا کہ بھائی کم سے کم روزانہ 3 آیات تو پڑھ لو، ترجمہ تو پڑھو، تفسیر تو پڑھو. جس قرآن پر ہم اور آپ نے ایمان لائے ہیں، اس قرآن میں رب نے فرمایا کیا ہے؟ جب انسان یہ ساری معرفت حاصل کرتا ہے، یہ علم حاصل کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے نا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، کریم ہے ہمارا پروردگار، کرم کرنے والا ہے. اور پھر رب تعالی نے جگہ بجگہ اپنی نعمتوں کا بیان کیا ہے. سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو عمارت, آسمان سے پانی نازل فرمایا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو, مویشی بنائے ہماری خدمت کو, ان مویشیوں سے دودھ نکالا. خود رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیسا دودھ عطا فرمایا کہ خون اور گوبر اس کے درمیان سے دودھ کو نکالا ہے, نہ اس میں خون ملتا ہے نہ گوبر کی کوئی آمیزش ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ رب تعالیٰ کی نعمت. تو بندے کو چاہیے کہ اس رب کی نعمتوں کا چرچا کرے اس, اور پھر سبحان اللہ. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نعمان, کیا تم نے آنکھوں کی نمکینی, یہ بڑی غور سے بات سنیے گا, یعنی یہ باتوں پر جب انسان ڈوب کے سنے نا, آہا مزہ آئے گا, رب کی طرف رجوع ہوگا, رب کی محبت میں اضافہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ نعمان, آنکھوں کی نمکینی کانوں کی کرواہٹ, آنکھوں کی نمکینی, آنسو نمکین ہوتے ہیں, کانوں میں کرواہٹ ہوتی ہے, نتھنوں میں گرمائش ہوتی ہے, ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ امام جعفر صادق آپ امام اعظم ابو حنیفہ سے فرما رہے ہیں کہ اے نعمان, کیا تم نے آنکھوں کی نمکینی, کانوں کی کرواہٹ, نتھنوں کی گرمائش اور ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عرض کیا نہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میرے دادا جان سے روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے ابن آدم کی آنکھوں میں نمکینی رکھی, کیونکہ آنکھیں چربی سے بنی ہیں, اگر ان میں نمکینی نہ ہوتی تو یہ پگھل جاتی. اللہ پاک نے کرواہٹ ابن آدم کے کانوں میں رکھی, اگر ایسا نہ ہوتا تو کیڑے مکوڑے کان کے اندر چلے جاتے, دماغ میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے. اسی طرح اللہ پاک نے ابن آدم کے نتھنوں میں گرمائش رکھی, جس سے وہ بو سونگتا ہے, اگر ایسا نہ ہوتا دماغ بدبودار ہو جاتا. اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی فضل و احسان کرتے ہوئے مٹھاس اس کے ہونٹوں پر رکھی ہے, جس کے ذریعے وہ ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اٹھاتے. سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے پاک پروردگار کی, عظمتوں والے رب کی. اندازہ فرمائے کہ انسان کی تخلیق میں, ابھی تو اپنے وجود کی بات ہو رہی ہے نا, انسان کی اس تخلیق میں کیا کیا اہتمام کیا گیا, کس کمال کاریگری کے ساتھ ایک بے جان چیز کو جیتا جاگتا چلتا پھرتا عقل سمجھ والا انسان بنایا گیا. پھر کیوں نہ اپنے رب کریم کی قدرت و عظمت کا اقرار کر کے اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے. اللہ اکبر, کیونکہ وہی ایک واحد رب ہے, لا شریک ہے, اس کا خدائی میں کوئی شریک نہیں, وہ عبادت کے لائق ہے. اور سبحان ربی الاعلی کہنا انسان کو زیب دیتا ہے. پھر رب تعالیٰ نے تیسری حالت جو بیان فرمائی, ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دے گا. یہ انسان کی تیسری حالت ہے. انسان پہلے کچھ نہیں تھا, ہم پہلے کچھ نہیں تھے, پھر قابل ذکر چیز نہیں تھا, پھر اللہ پاک نے اسے زندہ کیا. اس زندگی کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آدمی دنیا میں نہیں رہتا, اس پر موت طاری ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے کہ موت تکبر والوں کو تکبر کو توڑ دیتی ہے, طاقتوروں کی طاقت کو خاک میں ملا دیتی ہے, بادشاہوں کے تخت الٹ دیتی ہے. ہزار مہارتیں, سائنسی ترقیاں, کچھ بھی موت کو ٹال نہیں سکتے. آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے, مگر کیا کوئی ایسا ہے جو مرا نہیں ہو؟ ایک بڑھیا کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا. اب وہ بڑھیا ایک دم شوق شوق سکتے میں آ گئی. اب لوگ اس کے پاس گئے تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے. बात नहीं लगाने देती, ना 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 मेरा बेटा सो रहा है अभी उठ जाएगा, तुम गलत कहते हो, मेरा बेटा मर नहीं सकता। अब लोग परेशान थे कि वक्त गुजरता जा रहा था, इसकी तदफीन करनी, इसका तो इंतकाल हो गया। आखिर एक किसी समझदार शख्स ने कहा कि अम्मा ठीक है, इसको खड़ा करते हैं, उठ नहीं रहा है, ऐसा करो चलो मोहल्ले में जाओ किसी घर में और किसी भी घर से पानी लेकर आ जाओ, वो पानी पिला देते हैं इसको, ये खड़ा हो जाएगा। बुढ़िया ने कहा तो मैं अभी लेकर आती, कहा हाँ ठहरो, लेकिन उस घर से पानी लाना कि जिस घर में किसी का इंतकाल ना हुआ हो। बुढ़िया ने कहा कोई बात नहीं मैं अभी लेकर आती। पड़ोस में गई और पड़ोस से पानी मांगा, उन्होंने पानी दिया, एकदम से उसको दूसरी बात ये देखा, बात सुनो आपके यहां किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ? कर्मा जान कुछ दिन पहले ही हमारी दादी का इंतकाल हुआ। नहीं नहीं आपके घर नहीं चाहिए। फिर दूसरे घर में गई, वहां से भी पानी लिया, आपके घर किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ? अम्मा अब्बा का इंतकाल हुआ ना अभी, अम्मा का इंतकाल हुआ ना अभी, चाचा का इंतकाल हुआ ना अभी, बेटे का इंतकाल हुआ ना अभी, पोते का इंतकाल हुआ ना अभी। तो पूरा मोहल्ला घूमा, कोई घर ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी का इंतकाल ना हुआ हो। वापस खाली हाथ आ गई, कहा हमारे मोहल्ले में तो कोई ऐसा घर नहीं कि जिसका इंतकाल ना हुआ हो। तो समझाने वाले ने यही समझाया कि अम्मा बात दरअसल ये है कि बंदा आता एक तरतीब से है कि पहले दादा आए थे, फिर अब्बा आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, फिर उनके बच्चे आए, यूं एक तरतीब तो है लेकिन जाने में तरतीब नहीं है। जब वक्त पूरा हो जाता है, बाप अपने बेटे को कंधा देता नजर आता है, दादा अपने पोते को कब्र में उतारता नजर आता है, तो पता चला कि मौत आनी है। आदमी जिंदा रहना चाहता है मगर आज तक कोई भी मौत के शिकंजे से बच नहीं पाया। तो कोई तो है, हैं? हमें पता क्या चलता है कि कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, और कौन? वही खुदा है, वही खुदा है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ले एक मर्तबा मुल्क के रूम तशरीफ ले गए, वहां आपने एक अजीब मंजर देखा, जंगल में एक जगह आला किस्म के रेशमी कपड़े का खूबसूरत खेमा बना हुआ है, खेमे के इर्द गिर्द असला उठाए फौजी खड़े हैं, उन फौजियों ने अपनी जबान में कुछ कहा, खेमे के अंदर गए, कुछ कहा और चले गए। फिर मुल्क के बड़े बड़े उलमा मशाइख आए, उन्होंने भी खेमे के पास खड़े होकर कुछ कहा, चले गए। बड़े बड़े हकीम तबीब आए, उन्होंने भी खेमे के पास कुछ कहा, चले गए। फिर बादशाह और वजीर आए, कुछ देर उन्होंने भी खेमे के पास रुके, कुछ कहा, चले गए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने किसी से पूछा मामला क्या है, बताने वाले ने बताया बादशाह का एक खूबसूरत नौजवान लड़का था, उसका इंतकाल हो गया, वो इस खेमे में दफन है, हर साल जब उसके मौत का दिन आता है ये सब के सब यहाँ जमा होते हैं। पहले फौजी खेमे के पास आते, कहते हैं ए बादशाह के बेटे, अगर जंग के जरिए मौत को टाला जा सकता तो हम जान पर खेलकर तुझे बचा लेते। फिर उलमा आकर कहते हैं ए बादशाह के बेटे, अगर इल्म के जरिए मौत को रोका जा सकता हम जरूर आपको बचा लेते। फिर तबीब डॉक्टर आते, कहते ए बादशाह के बेटे, अगर मौत का इलाज मुमकिन होता हम जरूर आपका इलाज कर लेते। आखिर बादशाह और वजीर आते, कहते बेटा हमने तुझे बचाने की बहुत कोशिश की मगर मौत को कोई टाल नहीं सकता, अब आइंदा साल तक तुझ पर हमारा सलाम हो। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा ने जब ये सुना तो आपने पुख्ता नियत कर ली कि अब जिंदगी भर नहीं हंसूंगा और जब तक दुनिया में हूं फिक्रे आखिरत ही में मसरूफ रहूंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि मौत है, कि वो है ऐश व इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी, बस अब अपने इस जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मदनी चैनल के नाजरीन, ये है मौत, اس دنیا میں کسی کا ہمیشہ زندہ نہ رہ پانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ لا شریک ہے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ اس کی پہچان حاصل کریں، اپنا سر اس کی بارگاہ میں جھکائیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا بلندیوں والا رب، اس کی عظمت و شان بیان کریں۔ اس دنیا میں اللہ پاک کی پہچان حاصل کریں گے، اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور اگر یہ نہ کریں تو یاد رکھیے بات یہیں تک ختم نہیں ہوگی، جہاں اس جو آیت بیان ہو رہی ہے آج آخر میں کیا فرمایا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی پھر ہمیں زندہ کر کیا جائے گا، اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا سمجھ جائیں، سمجھ جائیں، اللہ پاک کی پہچان حاصل کریں، اللہ پاک کی عبادت میں، اس کی رضا والی کاموں میں زندگی گزارنے میں مصروف ہو جائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات پر بھی ذہن بنا لیں کہ بعض اوقات انسان کہتا نا کہ اس معاملے میں بھی کمزوری والا ذہن ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دنیاوی طور پر ہم کہیں گئے، کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں ایک کیمرہ لگاؤ اور لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کتنا ٹینشن ہوتے ہیں۔ کوئی کرتے ہیں ایسا کام جو خلاف قانون ہو؟ نہیں یار، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو ہم رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کے بارے میں کیوں مطلب توجہ نہیں رکھتے؟ اس کے بارے میں واضح ارشادات ہیں، سورہ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک لوگ جو کام کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا، قل انما العلم عند اللہ، اے حبیب تم فرما دو کہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر سورہ غافر میں فرمایا، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت تیرا علم ہر شے کو محیط ہے۔ سورہ طلاق میں فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ کے علم نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ میں فرمایا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں؟ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا ایک مقام پر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا، ویعلم ما فی البر والبحر، اور خشکی و تری میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس کیفیت میں آ جائے وہ اپنی زندگی کو بہت ڈسپلن بنا سکتا ہے، یہ نظام بن جاتا ہے۔ یہی علماء فرماتے ہیں، یہی رب تعالیٰ کی معرفت، اس کی نعمتوں کا بیان، اس کی جو احسانات ہیں رب تعالیٰ کے، اس کا انسان غور کرے۔ اور پھر یہی نہیں، آگے بھی چل کر بیان فرمایا کہ جس نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا، جس نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا، پھر مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی ان کو جنتی نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ عبادت، یہ تلاوت، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، یہ لوگوں سے ہمدردیاں، یہ لوگوں کی خیر خواہیاں، یہ نیکی کی دعوت، یہ مدنی قافلوں میں سفر، یہ مسجدیں بنانا، یہ مدرسے بنانا، یہ سب وہ کام ہیں میرے پیارے اسلام بھائیو جو مرنے کے بعد ہمیں اجر دلائیں گے۔ ان سب کے بیانات علماء نے بیان کیے، آئیں تو صحیح، رب کی معرفت حاصل کریں تو صحیح، اس رب کی بارگاہ میں جھکیں تو صحیح۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں آخر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر پکا یقین رکھتے ہیں، لہذا ہمیں تو اللہ پاک کی پہچان ہے۔ تو اس تعلق سے علماء نے جو لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر ہمیں اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے جو امام غزالی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کفر کی ایک قسم وہ ہے جو ظاہر ہے, یعنی آدمی جس کے سبب دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, جیسے اللہ پاک کے وجود کا انکار, نبیوں, آسمانی کتابوں, قیامت کا انکار کرنا ہے. اس کے علاوہ کفر کی ایک اور قسم بھی ہے جو کفر خفی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہ جو مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے, اللہ پاک پر, اس کے رسولوں, اس کی کتابوں, قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, مگر اس کا کردار کافروں جیسا ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اللہ پاک سے منہ پھیرے, صرف اور صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے, دنیا ہی پر راضی ہو, اسی پر مطمئن رہے, وہ بھی کافر ہے. یعنی ہے تو مسلمان مگر اس کا یہ انداز کافروں والا ہے. اس طرح قرآن پاک کی ایک مثال یوں ملتی ہے, سورہ جاسیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. تو جہاں بھی ہمیں کام کرنا ہے, شادی بیاہ ہے, دیگر کوئی معاملات ہیں, رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں یہ سوچ ملتی ہے, یہ فکر ملتی ہے کہ ہم اسی کی طرف آئیں, رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکائیں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی ملیں گی, کامیابی بھی ملے گی, بالآخر جنت ٹھکانہ ہوگی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں.